اور مسند ابی یالا ایسے ہی مستدرک امام حاکم میں ہے، قرأ لیلۃ وہو واجع السبع الطوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات درد محسوس فرما رہے تھے، اس کے باوجود آپ نے السبع الطوال پڑھی، اور السبع الطوال سے مراد سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف اور توبہ ہیں، جو کہ آغاز قرآن سے لے کر 11 سپارے تک ہیں، صرف درمیان میں سورہ انفال آتی ہے، تو گویا آپ نے ایک رات کی نماز میں تقریباً 10 سپارے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، اور ابو داؤد و نسائی میں ہے، کانا احیانا یقرأ فی کل رکعت بسورۃ منہا، کہ آپ کبھی کبھی ان 7 لمبی سورتوں میں سے کوئی ایک سورت پڑھا کرتے تھے، اور اس طویل قیام و قرآت کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات میں کبھی بھی مکمل قرآن کریم نہیں پڑھا، جیسا کہ صحیح مسلم و ابو داود میں وارد حدیث ہے، ما علم انہ قرأ القرآن کلہ فی لیلۃ قط، یہ بات کسی کے علم میں ہرگز نہیں آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں کبھی پورا قرآن کریم پڑھا، بلکہ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رات میں پورا قرآن کریم پڑھنے کی اجازت طلب کی تو آپ اس پر رضامند نہ ہوئے، بلکہ اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، اقرأ القرآن فی کل شہر، ایک مہینہ میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، انہوں نے کہا، انی اجد قوہ، میں اس سے زیادہ تلاوت کی قوت رکھتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا، فقرأه فی 20 لیلا، تو پھر 20 دنوں میں پورے قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرو، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، انی اجد قوہ، میں اس سے زیادہ قوت پاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا، فقرأه فی 7، 7 دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرو، ولا تزد علی ذلک، اور اس سے زیادہ مت کرو، جبکہ ترمذی اور سنن نسائی میں ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 5 دن میں قرآن کریم ختم کرنے کی اجازت دے دی، اور صحیح بخاری و مسند احمد میں ہے کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 دنوں میں ختم قرآن کی اجازت بخش دی تھی، اور سنن دارمی اور سعید ابن منصور میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لا اقرأ القرآن فی اقل من 3، کہ میں 3 دنوں سے کم عرصہ میں قرآن کریم کی تلاوت نہ کروں، اور مسلم امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ مروی حدیث میں اس ممانعت کی وجہ یہ بیان ہوئی ہے، من قرأ القرآن فی اقل من 3 لم یفقہ، جس نے 3 دنوں سے کم عرصہ میں قرآن کریم کو مکمل پڑھ لیا اس نے قرآن کریم میں سے کچھ بھی نہیں سمجھا، جبکہ ترمذی و دارمی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، اس نے قرآن کریم میں سے کچھ بھی نہیں سمجھا جس نے 3 دن سے کم اس کی تلاوت کر لی، اور مسند احمد و صحیح ابن حبان میں ہے، فَإِنَّ لِكُلِّ عَابِدٍ شِرَّا، ہر عابد کو عبادت کی حرص و نشاط ہوتی ہے، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرًا، اور ہر نشاط و افراد کے بعد سستی و کمی واقع ہو جاتی ہے، فَإِمَّا إِلَى سُنَّا وَإِمَّا بِدْعَا، یا سنت کی طرف یا بدعت کی طرف، فَمَنْ كَانَتْ فِطْرَتُهُ إِلَى سُنَّا، جس نے سنت کی طرف میلان اختیار کیا، فقد اهتدى، وہ ہدایت پا گیا، ومن كانت فطرته الى غير ذلك، اور جس کا میلان سنت کے علاوہ کسی اور طرف ہوا، فقد هلك، تو وہ ہلاک ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ طبقات ابن سعد اور اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابن الشیخ میں حدیث ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یقرأ القرآن فی اقل من 3، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے کم عرصہ میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں فرمایا کرتے تھے، اور دارمی و مستدرک حاکم میں ارشاد نبوی ہے، من صلی فی لیلۃ بمئۃ آیہ فإنہ یکتب من القانتین المخلصین، جو شخص رات کی نماز میں 100 آیتیں پڑھ لے وہ قانتین اور مخلصین میں سے لکھا جائے گا، جبکہ مسند امام احمد اور قیام اللیل مروزی میں ہے، من صلی فی لیلت بمئت آیا لم یکتب من الغافلین، جس نے ایک رات کی نماز میں 100 آیات کی تلاوت کر لی اس کا شمار غافلین میں سے ہرگز نہیں ہوگا۔ جبکہ اسی سلسلہ میں ہی سنن دارمی اور مستدرک امام حاکم میں حدیث ہے، کان یقرأ فی کل لیلت ببنی اسرائیل والزمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء اور سورہ زمر پڑھا کرتے تھے، اور صحیح بخاری و ابو داود میں ہے، کان احیانا یقرأ فی کل رکعت قدر 50 آیا او اکثر، آپ ہر رکعت میں 50 آیات یا اس سے تھوڑی زیادہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ جبکہ ابو داود و مسند امام احمد میں بسند صحیح مروی ہے، یقرأ قدر یا ایها المزمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مزمل کے بقدر پڑھا کرتے تھے۔ اور سنن نسائی، صحیح ابن خزیمہ، مسند امام احمد، مستدرک حاکم اور قیام اللیل مروزی میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قیام فرمایا اور پوری رات سورہ مائدہ کی آیت 118 کی تلاوت کرتے رہے اور بار بار اسے ہی دہراتے پوری رات گزار دی، وہ آیت جس میں کہ ارشاد الہی ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو غالب اور حکمت والا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صرف ایک ہی آیت کو بار بار دہراتے دہراتے پوری رات گزار دی، حتیٰ کہ اسی میں صبح ہو گئی، جبکہ اللہ نے آپ کو پورا قرآن کریم سکھلایا ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی سألت ربی عز وجل الشفاعۃ لامتی، میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے شفاعت طلب کی ہے، فآتانیہا، اللہ نے وہ مجھے دے دی ہے، وہی نائلۃ انشاء اللہ لمن لا یشرک باللہ شیئا، اور میری شفاعت ہر اس آدمی کو پہنچے گی جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری و مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، ان لی جارن یقوم اللیل ولا یقرأ الا قل هو اللہ احد یرددھا لا یزید علیہا، میرا ایک پڑوسی ہے جو رات کو قیام کرتا ہے اور قیام میں صرف قل ھو اللہ احد ہی پڑھتا رہتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتا۔ اس صحابی نے گویا اپنے پڑوسی کی قرات کو تھوڑا سمجھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، اس سورت کی فضیلت ایک تہائی قرآن کریم کی تلاوت کے برابر ہے۔ اور قیام اللیل سے متعلقہ ایک یہ بات بھی ذکر کرتے جائیں کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں کبھی پورا قرآن کریم نہیں پڑھا اور نہ ہی اسے جائز قرار دیا، اسی طرح ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پوری رات قیام نہیں کیا، بلکہ صحیح مسلم و ابو داود میں صراحت موجود ہے، ما کان صلی اللہ علیہ وسلم یصلی اللیل کلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ہاں کبھی کبھار اور شاذ و نادر ہی ایسا ہوا کہ آپ نے رات بھر قیام فرمایا ہو، چنانچہ ترمذی، نسائی، مسند امام احمد اور موجم طبرانی کبیر میں ایک حدیث ہے جس میں ذکر آیا ہے کہ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اس پوری رات کو قیام کیا یہاں تک کہ فجر ہو گئی. جب آپ نے سلام پھیرا تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا رسول اللہ بے ابی انت و امی، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. لقد صلیت اللیل صلاتن ما رأیتک صلیت نحوہا، آج رات آپ نے ایسی نماز پڑھی ہے کہ میں نے اس سے قبل آپ کو کبھی ایسی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجل، ہاں، انہا صلاة رغب ورحب، ہاں یہ فتح و نصرت کی رغبت اور شکست و حزیمت سے خوف کھانے والے شخص کی نماز ہے. وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلْ ثَلَاثَ خِصَالٍ، میں نے اپنے رب سے تین چیزیں مانگی ہیں. فَآتَانِ اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدًا، اس نے دو مجھے دے دی ہیں اور ایک سے انکار کر دیا ہے. سَأَلْتُ رَبِّي أَلَّا يُهْلِكَنَا بِمَا أُهْلِكَ بِهِ الْأُمَمُ قَبْلَنَا، میں نے اپنے رب سے یہ مانگا ہے کہ ہمیں وہ ان چیزوں سے یا ان عذابوں سے ہلاک نہ کرے جن سے پہلی امتیں ہلاک کی گئی ہیں. اور ایک روایت میں ہے، اللہ یہلک امتی بسنا، کہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرے. فآتانیہا، اللہ نے میری یہ دعا مان لی ہے. وسألت ربی عز و جل ان لا یظہر علینا عدوا من غیرنا، اور میں نے اپنے رب سے یہ بھی مانگا ہے کہ ہمارے غیر سے ہمارا کوئی دشمن ہم پر غالب نہ آئے. فآتانیہا، اللہ نے میری یہ دعا بھی قبول فرما لی ہے. وسألت ربی اللہ یلبسنا شیئاً، اور میں نے اپنے رب سے یہ بھی دعا مانگی ہے کہ وہ ہمیں گروہوں میں نہ بانٹ دے. فمنعنیہا، اللہ نے یہ دعا ماننے سے انکار فرما دیا. اس اور ایسی ہی دوسری احادیث جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری رات قیام نہ کرنے کا ذکر آیا ہے، الا النادر والنادر کالمعدوم، ان کی تائید سورہ مزمل کی ابتدائی آیات سے بھی ہوتی ہے جن میں ارشاد الہی ہے، یا ایہا المزمل، اے چادر اور کر سونے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو، او زد علیہ یا اس سے کچھ زیادہ کر لو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. انہی آیات و احادیث کے پیش نظر اہل علم نے کہا ہے کہ ہمیشہ یا اکثر احوال میں پوری رات کا قیام کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف فعل ہے. اور اگر ہمیشہ ساری رات کا قیام و عبادت افضل عمل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اسے اپناتے، اور بہترین طریقہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی طریقہ ہے. اور یہاں ایک واقعہ کی طرف اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فضائل و مناقب کے ضمن میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اتنے عبادت گزار اور شب زندہ دار تھے کہ انہوں نے 40 سال تک مسلسل نماز عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی. اس بات کے مقبول یا غیر مقبول ہونے، بلکہ اس کے صحیح یا غیر صحیح ہونے میں سب سے اہم عنصر یہ ہے کہ آیا یہ بات ان سے صحیح سند کے ساتھ ثابت بھی ہے یا نہیں. اور دوسرا یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو کہ دیگر کثیر فضائل و مناقب والے تھے، کیا ان کے لیے ایسی فضیلت ثابت کرنا ہی ضروری ہے جو سند کے اعتبار سے بھی لا اصل ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے؟ ان کے فضائل وہ بیان کیے جائیں جو صحیح ثابت ہوں اور ان کے حق میں جاتے ہوں، نہ کہ وہ ان کے خلاف جاتے ہوں. یہ بات قطعاً صحیح نہیں، اور نہ ہی امام صاحب رحمہ اللہ کے شایان شان ہے. اس خود ساختہ فضیلت کے بارے میں صاحب قاموس المحیط علامہ فیروز آبادی رحمہ اللہ الرد علی المعترض میں لکھتے ہیں کہ یہ بات واضح جھوٹ ہے جس کی نسبت امام صاحب رحمہ اللہ کی طرف کرنا قطعاً ان کے لائق نہیں، اور اس میں کوئی قابل ذکر فضیلت بھی نہیں، کیونکہ ایسے جلیل القدر امام کے شایان شان بات تو یہ ہے کہ افضل فعل پر عمل کریں، اور افضل و اتم اور اکمل فعل یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے اثر نو طہارت و وضو کیا جائے، اور یہ بھی اس صورت میں ہے جب یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے 40 سال مسلسل شب بیداری کی ہوگی، جبکہ دراصل یہ بات ناممکن و محال امور کے زیادہ قریب تر ہے۔ اور قیام اللیل کے آخر میں نماز وتر کی باری آتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات متعدد احادیث میں ثابت ہے، مثلاً سنن ترمذی و نسائی، سنن ابن ماجہ اور مستدرک امام حاکم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک العلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون قل یا ایہا الکافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، جبکہ سنن ابی داود و ابن ماجہ، دارقطنی، معن الآثار طحاوی، مسند امام احمد، صحیح ابن حبان اور سنن ترمذی میں ہے کہ کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں سورہ اخلاص کے ساتھ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی ملا لیا کرتے تھے، اور سنن نسائی و مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وتر کی تیسری رکعت میں سورہ نساء کی 100 آیات تلاوت فرمائی، اور نماز تہجد سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وتروں کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کانا یصلی 13 رکعہ، آپ 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، یصلی 8 رکعات، آپ پہلے 8 رکعتیں پڑھتے، ثم یوتر اور پھر وتر پڑھتے، ثم یصلی 2 رکعتین وہو جالس اور پھر آپ 2 رکعتیں پڑھتے جبکہ آپ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، جب آپ رکوع کرنے کا ارادہ فرماتے تو کھڑے ہو جاتے اور رکوع فرماتے تھے۔ اور ان 2 رکعتوں میں مسند احمد اور قیام اللیل مروزی میں وارد حدیث کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالہا اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون قل یا ایہا الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ اور یہاں اس بات کی وضاحت بھی کرتے جائیں کہ بعض لوگ اس حدیث کی بنا پر نماز وتر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اور وہ بھی بیٹھ کر، جبکہ یہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے تو دوسری طرف صحیح بخاری و مسلم، سنن ابی داود اور دیگر کتب حدیث میں وارد ارشاد گرامی ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ، اور اہل علم کا اس بات میں اختلاف ہے کہ ان دونوں طرح کی حدیثوں میں موافقت اور مطابقت کیسے پیدا کی جائے، کیونکہ ایک طرف آپ کا عمل ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں وتروں کے بعد پڑھی اور دوسری طرف آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ وتر کو رات کی آخری نماز بناؤ، چنانچہ بعض اہل علم نے تو لکھا ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں تطبیق پیدا کرنے کی جتنی بھی توجیہات بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی قابل ترجیح نہیں ہے کہ کسی پر عمل کیا جا سکے، لہذا زیادہ قرین احتیاط یہ ہے
کہ وتر کے بعد یہ دو رکعتیں نہ پڑی جائیں، اور بعض دوسرے اہل علم نے وتروں کے بعد اور خصوصاً جب نماز عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھے جائیں تو پھر ان دو رکعتوں کو پڑھنا صحیح قرار نہیں دیا، اور اس کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دو رکعتیں پڑھی ہیں وہ نماز تہجد کے آخر میں سحری کے وقت پڑھی ہیں۔ دوسرے یہ کہ جس طرح آج نماز عشاء کے ساتھ وتر پڑھ کر یہ دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی اس طرح ثابت نہیں ہے، بلکہ الفاظ حدیث بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر یہ دو رکعتیں اس انداز سے پڑھی کہ جب رکوع کا وقت آتا تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے کھڑے رکوع فرماتے تھے، جبکہ آج کل ایسا نہیں کیا جاتا۔ اور تیسری اہم بات یہ کہ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے اور دوسری طرف آپ کا ارشاد، اور ایسی صورت میں امت کے لیے ارشاد مقدم ہوتا ہے، کیونکہ عین امکان ہے کہ کوئی معاملہ آپ کے خصائص میں سے ہو جس پر آپ عمل پیرا ہوں، جبکہ اقوال و ارشادات میں ایسا کوئی احتمال نہیں ہوتا۔ اس ساری تفصیل کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ نماز عشاء کے ساتھ ہی اگر وتر پڑھ لیے جائیں تو ان کے بعد دو نفل نہ پڑھے جائیں، اور اگر پڑھنے ہی ہوں تو تہجد کے بعد پڑھیں، اور پھر اسی طرح بیٹھ کر لیکن بوقت کے رکوع کھڑے ہو کر پڑھیں، ورنہ احوط ان کا ترک کرنا ہی ہے۔ اور اگر کبھی کبھار کوئی پڑھ لے تو اس حدیث سے اس کے محض جواز کا پتہ چلتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور نماز جمعہ کی دونوں رکعتوں میں سے صحیح مسلم، سنن ابی داود و ترمذی، نسائی و ابن ماجہ اور بال تیر کتب میں وارد حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ والی حدیث کی روح سے پہلی رکعت میں بعض دفعہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک العلیٰ، اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم و ابو داود، ترمذی و نسائی اور ابن ماجہ میں ہی ہے کہ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور دوسری رکعت میں اس سے اگلی ہی سورت سورہ منافقون اذا جاء اکل منافقون پڑھا کرتے تھے، جبکہ ایک دوسری حدیث میں جو کہ صحیح مسلم و سنن ابی داود میں ہے، اس میں ہے کہ دوسری رکعت میں سورہ منافقون کی بجائے سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ اور نماز عیدین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت بھی بعض احادیث میں وارد ہے، چنانچہ صحیح مسلم و سنن اربعہ میں حضرت واقد لیسی اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کی مرویات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز عیدین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک العلیٰ، اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ اور مسلم و سنن اربعہ میں ہی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین کی پہلی رکعت میں کبھی سورہ قاف، قاف والقرآن المجید، اور سورہ قمر اقتربت الساعۃ وانشق القمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ اور کسی سورت کا ذکر ملتا ہے، چنانچہ صحیح بخاری کتاب الجنائز باب قراءۃ الفاتحہ علی الجنازہ میں، ایسے ہی سنن ابی داود، ترمذی، نسائی، المنتقى ابن الجارود اور صحیح ابن حبان و مستدرک امام حاکم میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازہ، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، فقرأ بفاتحة الكتاب، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، قال، اور اس کے بعد فرمایا، لتعلموا انها سنہ، میں نے سورہ فاتحہ بلند آواز سے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ سنت ہے۔ امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حسن بن علی، حضرت ابن زبیر اور حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہم نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی مشروعیت کے قائل تھے۔ امام شافعی، احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہوی رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے، جبکہ سنن نسائی اور مصنف عبدالرزاق میں، اور اسی طرح ہی معرفت السنن والآثار امام بیہقی اور مستدرک امام حاکم میں حضرت ابو امامہ بن سہیل بن حنیف بیان فرماتے ہیں، السنۃ فی الصلاۃ علی الجنازہ ان یکبر ثم یقرأ بأم القرآن، نماز جنازہ کے سلسلہ میں سنت یہ ہے کہ تکبیر کہی جائے اور پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے، ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، ثم یخلص الدعاء للمیت، اور پھر خالص دل سے میت کے لیے دعا کی جائے، ولا یقرأ الا فی الاولى، اور سورہ فاتحہ کی قراءت صرف تکبیر اولی کے بعد ہی کی جائے۔ اور صحیح بخاری اور دیگر کتب والی پہلی حدیث میں جو لیتا علم انہا سننا کے الفاظ ہیں، جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ہیں، اور اس دوسری حدیث میں السنۃ فی الصلاۃ علی الجنازہ کے الفاظ جو ابو امامہ ابن سہل رضی اللہ عنہ کے ہیں، ایسے ہی صحیح ابن خزیمہ، سنن نسائی اور مستدرک امام حاکم میں ہے، انہ حق و سنہ، اور ترمذی شریف میں ہے، انہ من السنہ او من تمام السنہ، اور نسائی شریف میں ہے، سنت و حق، اور اس قسم کے جو الفاظ وارد ہوئے ہیں، صحابی کا کسی امر کو سنت کہنا اس حدیث کے مرفوع ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما والی حدیث کی بعض روایات مثلا سنن نسائی میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنا بھی مروی ہے، جس کی صحت پر بعض علماء نے کلام کیا ہے، لیکن بعض دیگر کبار محدثین کرام نے اس کی متابعات اور طرق کو جمع کر کے ثابت کیا ہے کہ کسی صورت والا اضافی لفظ بھی صحیح ہے، شاذ اور ضعیف ہرگز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام شوکانی رحمہ اللہ اور علامہ البانی حفظہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت پڑھنا بھی مشروع قرار دیا ہے، جبکہ صحیح بخاری شریف میں تعلیقاً اور کتاب الجنائز عبد الوہاب ابن عطا میں موصولاً حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ وہ بچے کا جنازہ یوں پڑھا کرتے تھے، انہ کان یکبر ثم یقرأ فاتحۃ الکتاب، وہ تکبیر کہا کرتے تھے اور پھر سورہ فاتحہ پڑھتے، ثم یقول اللہم اجعلہ لنا فرطا وسلفا واجرا، اور سورہ فاتحہ کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور نماز جنازہ کی قراءت کے جہرن ہونے کے بارے میں بھی بعض روایات ملتی ہیں، جبکہ جمہور اہل علم نے مخفی قراءت کو ہی ترجیح دی ہے، اور ان مسائل کی تفصیل کا مقام احکام جنازہ ہے۔ یہاں تک تو اس بات کا ذکر تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کس نماز میں کون کون سی سورت یا کس کس سورت کی کون کون سی آیات پڑھا کرتے تھے، اور اس بات کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے کہ ایک مرتبہ بیان جواز کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نماز کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت دو بار پڑھ دی تھی۔ اور یہاں یہ بات بھی ذکر کرتے جائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایک ہی رکعت میں ملتے جلتے مفہوم اور مضمون والی یا کوئی سی دو سورتوں کو بھی پڑھ لیا کرتے تھے، اور اگرچہ افضل تو یہی ہے کہ قرآن مجید کی سورتوں کو نماز میں بھی اسی ترتیب سے پڑھا جائے جس ترتیب سے وہ قرآن کریم میں ہیں، لیکن اگر کبھی کوئی شخص اس ترتیب کا لحاظ کسی وجہ سے نہ کر سکا تو بھی کوئی گناہ یا مواخذہ نہیں ہے، بلکہ یہ چیز بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ کوئی ایک سورت پڑھی اور پھر اسی رکعت میں دوسری سورت بھی پڑھ دی جو ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورت کے بعد والی نہیں بلکہ اس سے پہلے والی ہوتی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم اور بعض دیگر کتب حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظائر یعنی ایک مفہوم و مضمون والی مفصلات سورتوں کو ایک ہی رکعت میں جمع کر لیا کرتے تھے، اور وہ بھی کئی مرتبہ خلاف ترتیب۔ آپ پہلے سورہ الرحمن پڑھتے جو کہ قرآن کریم کی 55 نمبر پر آنے والی سورت ہے، اور پھر سورہ نجم بھی اسی رکعت میں پڑھ لیتے جو کہ 53 نمبر پر ہے، اور سورہ طور پڑھتے جو کہ 52 نمبر پر ہے، اور پھر اس کے بعد اسی رکعت میں سورہ زاریات پڑھتے جو کہ طور سے متصل پہلے یعنی 51 نمبر پر ہے، اور پہلے سورہ متففین پڑھتے جو کہ 83 سورت ہے، اور اس کے بعد سورہ عبس پڑھ لیتے جو کہ 80 سورت ہے، اور سورہ مدثر پڑھتے جو کہ 74 سورت ہے، اور پھر سورہ مزمل پڑھتے تھے جو کہ مدثر سے متصل پہلے یعنی 73 سورت ہے۔ ایسے ہی ایک رکعت میں پہلے سورہ دہر پڑھتے جو کہ 76 سورت ہے، اور اس کے بعد سورہ قیامہ کی تلاوت فرما لیتے جو کہ 75 سورت ہے، اور ایک ہی رکعت میں پہلے آپ 30 پارے کے آغاز والی سورہ نبا پڑھتے جو کہ 78 سورت ہے، اور پھر اسی رکعت میں ہی سورہ مرسلات پڑھ لیتے جو کہ 77 سورت ہے، اور ان سب میں تو واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ ترتیب کے خلاف قراءت و تلاوت کی گئی، جبکہ بعض دوسری رکعتوں کے تذکرہ میں یہ ترتیب کے برعکس قراءت کا تو پتہ نہیں چلتا، البتہ ان میں نظائر کا ذکر آ جاتا ہے کہ ایک ہی رکعت میں دو سورتیں اور دونوں ہی ملتے جلتے موضوع والی، مثلا یہ کہ ایک ہی رکعت میں آپ نے پہلے سورہ قمر پڑھی اور پھر سورہ الحاقہ کی تلاوت فرمائی، پہلے سورہ واقعہ پڑھی تو پھر ساتھ ہی سورہ نون کی تلاوت فرمائی، سورہ معارج پڑھی تو ساتھ ہی نازعات کی تلاوت فرمائی، اور پہلے سورہ دخان پڑھی تو ساتھ ہی اسی رکعت میں سورہ تکویر کی تلاوت فرمائی، اور ان سورتوں کو ایک ہی رکعت میں اس لیے پڑھ لیا کرتے تھے کہ ان میں سے ہر دو سورتوں کا معنی و مفہوم اور موضوع و مضمون ایک ہی ہوتا ہے، یعنی پہلی میں پند و نصائح ہیں تو دوسری میں بھی یہی چیز ہے، یا پہلی میں حکمت و دانائی کی باتیں بتائی گئی ہیں تو دوسری میں بھی یہی بات ہے، اور اگر پہلی میں عبرت آموز واقعات ہیں تو دوسری بھی ایسی ہی ہے، اسی لیے ان میں سے ہر سورت کو دوسری کی نظیر اور ان سب کو باہم دیگر نظائر شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سورتیں جو ایک معنی و مفہوم کی ہیں اور جنہیں آپ باہم ملا لیا کرتے تھے وہ معلوم ہے۔ فذکر 20 سورہ من المفصل، پھر انہوں نے مفصلات میں سے 20 سورتیں ذکر کی، سورتین من آل حامیم، اور ان میں سے دو سورتیں حامیم کے الفاظ پر مشتمل ہیں، اور ان 20 نظائر کا تفصیلی ذکر سنن ابی داود اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی آیا ہے، بعض دوسری احادیث بھی ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اگر قرآن کریم کی تلاوت خلاف ترتیب بھی ہو جائے تو یہ مکروہ نہیں، البتہ افضل حسب ترتیب ہی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف باب الجمع بین السورتین فی الرکعہ میں اور سنن ترمذی میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ مذکور ہے کہ وہ مسجد قباء میں لوگوں کو امامت کروایا کرتے تھے اور وہ ہر جہری نماز کی پہلی دونوں رکعتوں میں پہلے تو سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر قل ہو اللہ احد اور پھر کوئی اور سورت پڑھتے تھے۔ لوگوں نے اس صحابی کے اس انداز پر اعتراض کیا اور کہا کہ یا تم قل ہو اللہ احد پڑھو یا دوسری کوئی سورت پڑھو، دونوں کو اس طرح اکٹھے کیوں پڑھتے ہو؟ اس پر اس صحابی نے کہا کہ اگر تمہیں میرے اس طرح سے نماز پڑھانے سے اتفاق ہو تو میں پڑھاتا رہوں گا، اور اگر تم اس پر رضامند نہیں ہو تو میں امامت کروانا ترک کر دیتا ہوں، لیکن وہ اسے اہل قباء میں سے افضل ترین آدمی سمجھتے تھے، لہذا انہوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ کوئی دوسرا شخص انہیں نماز پڑھائے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء بستی میں تشریف لے گئے تو لوگوں نے آپ کو اس واقعہ کی خبر دی، آپ نے اس شخص کو بلا بھیجا، اس کے آنے پر اس سے مخاطب ہو کر فرمایا یا فلان ما یمنعک ان تفعل ما یمرک به اصحابک، جو چیز آپ کے ساتھی آپ سے طلب کرتے ہیں اس پر عمل کرنے سے تمہیں کون سی چیز مانے ہیں؟ وما یحملک علی لزوم هذه السورة فی کل رکعہ، اور سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد ہر رکعت میں پڑھنا تمہیں کس چیز نے لازم کر دیا ہے؟ اس صحابی نے عرض کیا انی احبہا، اے اللہ کے رسول میں قل ہو اللہ احد اس سورت کو پسند کرتا ہوں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبک ایاہا ادخلک الجنہ، اس سورت سے تیرا محبت کرنا تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ صحابی ہر سورت سے پہلے قل ہو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اس طرح ظاہر ہے کہ ترتیب قرآن کی خلاف ورزی بھی ہوتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت فرمایا، اس صحابی کو سرزنش نہیں کی، اور آپ کا نکیر نہ کرنا بلکہ قل ہو اللہ احد کو ہر سورت سے قبل پڑھنے کی تحسین کرنا اور اس صحابی کو جنت کی بشارت دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ خلاف ترتیب قراءت بھی جائز ہے اور اسے مکروہ کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایسے ہی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ والی وہ حدیث ہم ذکر کر چکے ہیں جس میں ذکر گزرا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قیام میں تقریباً 10 سپارے قراءت فرمائی تھی۔ صحیح مسلم و نسائی کی اس حدیث میں سورہ نساء کا ذکر پہلے اور سورہ آل عمران کا ذکر اس کے بعد آیا ہے، حالانکہ قرآن کریم میں پہلے آل عمران ہے اور پھر سورہ نساء ہے، لہذا یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ترک ترتیب مکروہ نہیں ہے بلکہ یہ جائز اور ثابت ہے۔ البتہ صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترتیب کا لحاظ رکھنا افضل ہے، اور قراءت کے سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ایسی بھی ملتی ہیں کہ جن سے امامت کے بعض آداب کا بھی پتہ چلتا ہے، مثلا یہ کہ اگر امام اس ارادہ سے نماز شروع کرے کہ وہ کچھ لمبی قراءت کرے گا لیکن دوران نماز کوئی بات رونما ہو جائے تو امام کو چاہیے کہ قراءت چھوٹی کر کے نمازیوں کو جلد نماز سے فارغ کر دے۔ چنانچہ سنن ابی داود اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں جوز ذات یوم فی الفجر، اور ابو داود شریف میں الفاظ ہیں صلی الصبح فقرأ باکثر سورتین فی القرآن، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز فجر بہت مختصر پڑھائی اور آپ نے قرآن کریم کی جو سب سے چھوٹی دو سورتیں ہیں ان کی قراءت فرمائی۔ آپ سے کہا گیا اے اللہ کے رسول لیما جول آپ نے اتنی خفیف نماز کیوں پڑھائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سمیت و بکا سبی، مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی، فظننت ان امہ ما انا تصلی، تو میں سمجھ گیا کہ اس کی ماں ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے، فاردت ان افرغ له امہ، تو میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں جلد ہی اس کی ماں کو اس کے لیے فارغ کر دیتا ہوں۔ اور صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لادخل فی الصلاۃ وانا اريد اطالتها، میں جب نماز شروع کرتا ہوں تو میرا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ لمبی قراءت کروں گا، فاسمع بكاء الصبي، تو مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، فاتجوز فی صلاتی، تو میں نماز کو مختصر کر لیتا ہوں، مما اعلم من شدت وجد امه من بكائه، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس بچے کے رونے سے اس کی ماں کو تکلیف پہنچے گی۔ اور اگر ایسی کوئی صورت پیدا نہ ہوتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کسی صورت کی ابتدا سے قراءت شروع کرتے تو اسے مکمل کرتے، جیسا کہ کتنی ہی احادیث گزری ہیں۔ اور مسند امام احمد ایسے ہی مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطوا کل سورۃ حظھا من الرکوع والسجود، ہر سورت کو اس کا حصہ رکوع و سجود سے دو، جبکہ قیام اللیل مروزی اور معانی الاثار طحاوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لکل سورت رکعہ، ہر سورت کو ایک رکعت میں پڑھو۔ اور اسی حدیث سے پہلی حدیث کا مفہوم متعین ہو جاتا ہے، یعنی ہر رکعت میں پوری سورت پڑھو، اور یہ حکم بھی استحباب اور ندب کے لیے ہے، ورنہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ثابت ہے کہ ایک ہی سورت کو آدھا آدھا کر کے آپ دو رکعتوں میں پڑھ لیا کرتے تھے، جیسا کہ قراءت کے احکام و مسائل کے ضمن میں احادیث گزری ہیں۔ اور احکام و مسائل قراءت میں سے ہی ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات ایسی بھی ہیں جن کا جواب ساتھ ساتھ ہی دینا چاہیے کہ جب رحمت کے ذکر پر مشتمل آیات گزرے تو اللہ سے رحمت طلب کریں، عذاب کا ذکر ہو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگیں، اور اللہ کی بزرگی و برتری اور تسبیح کا مطالبہ ہو تو سبحان اللہ کہیں، یعنی التجا کا وقت ہو تو اللہ سے التجا کریں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں ایک حدیث تو مطلق جواب کے بارے میں ہے، صحیح مسلم اور سنن نسائی میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے اذا مر بآیت فیہا تسبیح سبحا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی تسبیح والی آیت کی تلاوت فرماتے تو وہاں تسبیح بیان کرتے، یعنی سبحان اللہ کہتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، اور جب کسی التجا والی آیت سے گزرتے تو اس وقت سوال فرماتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، اور جب پناہ مانگنے پر مشتمل کسی آیت کو تلاوت فرماتے تو آپ اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جواب دینا ہر شخص کے لیے مسنون و مستحب ہے، وہ نماز کے دوران قراءت کر رہا ہو یا عام حالت میں مصروف تلاوت ہو۔ اور انہوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں امام و مقتدی اور منفرد سبھی شامل ہیں، جبکہ مقتدی کا معاملہ محل نظر ہے، جس کی کچھ تفصیل بھی ہم تھوڑا آگے چل کر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ البتہ امام اور منفرد کے لیے یہ حکم یکساں ہے، اسی طرح اس معاملہ میں فرض اور نفل کے مابین فرق کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ ہر نماز میں مستحب ہے۔ اور اس مطلق حکم والی حدیث کے علاوہ بعض دوسری احادیث میں بعض صورتوں کی کچھ مخصوص آیات کا تذکرہ بھی ملتا ہے جن کا جواب دیا گیا اور دینا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں سنن ابی داود، سنن کبری بیہقی اور بعض دیگر کتب حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ قیامہ کی 40ویں اور آخری آیت علیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتا پڑھتے تو سبحانک فبلا کہتے، اور جب سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت سبح اسم ربک العلیٰ پڑھتے تو سبحان ربی العلیٰ کہتے تھے۔ ابو داود، سنن کبری بیہقی، مستدرک امام حاکم اور مسند امام احمد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ سبح اسم ربک العلیٰ قال سبحان ربی العلیٰ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سبح اسم ربک العلیٰ پڑھتے تو سبحان ربی العلیٰ کہتے تھے۔ اس حدیث کو کبار محدثین کرام نے صحیح اور ثابت قرار دیا ہے، البتہ بعض اہل علم نے اس کے مرفوع ہونے کی بجائے اس کے موقوف ہونے کو ترجیح دی ہے، کیونکہ تین روات نے اسے ابو اسحاق سے موقوفاً ہی بیان کیا ہے، صرف وقی نے اسے مرفوعاً بیان کیا ہے۔ اور ابو داؤد و بیہقی نیز شرح سنہ بغوی میں حضرت موسیٰ بن ابی عائشہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کان رجل یصلی فوق بیتہ، ایک آدمی اپنے گھر کی چھت پر نماز پڑھتا تھا، وکان اذا قرأ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، اور جب وہ یہ پڑھتا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی تو وہ یہ کہتا تھا سبحانک فبلا۔ فسألوہ عن ذلک، لوگوں نے اس سے اس پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا یہ جواب دیتے ہوئے سنا ہے۔ تحقیق شرح سنہ میں شیخ شعیب ارناؤت نے لکھا ہے کہ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، البتہ انہیں شک ہے کہ موسیٰ نے یہ روایت صحابی سے سنی ہوگی یا نہیں، جبکہ صاحب تمام المنہ نے اسے صحیح السند قرار دیا ہے، اور صحابی کا نام معلوم نہ ہونا کوئی مضر چیز بھی نہیں، کیونکہ صحابہ کرام سبھی عدول ہیں جیسا کہ علماء اصول کا طے شدہ قاعدہ ہے، لہذا یہ حدیث صحیح ہے۔ اور مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن کبری بیہقی میں عمیر بن سعید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے نماز جمعہ میں آیت سبح اسم ربک العلیٰ پڑھی تو سبحان ربی العلیٰ کہا۔ ایسے ہی مصنف عبدالرزاق کو ابن ابی شیبہ اور سنن کبری بیہقی میں عبد خیر حمدانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز میں سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت سبح اسم ربک العلیٰ پڑھی تو انہوں نے بھی سبحان ربی العلیٰ کہا۔ ایسے ہی آثار حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہیں، اور ان چاروں صحابہ میں سے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما مطلقاً ہر موقع پر ان آیات کا جواب دینے کے قائل تھے، نماز میں قرات ہو یا عام حالت میں تلاوت، اور نماز فرض ہو یا نفل، جبکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما صرف فرض نمازوں میں قرات کے وقت جواب دینے کے قائل تھے۔ اس ساری تفصیل سے معلوم ہوا کہ سورہ قیامہ کی آخری آیت علیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتا پڑھیں تو سبحانک فبلا کہیں، اور جب سورہ اعلیٰ کی پہلی ہی آیت سبح اسم ربک العلیٰ پڑھیں تو سبحان ربی العلیٰ کہیں، یہ دونوں ثابت ہیں۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے تو فرض و نفل میں بھی فرق نہیں کیا، جبکہ بعض اہل علم نے کہا ہے آیت عذاب پر طلب پناہ اور بوقت التجا کی تھی،
جیسا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ والی حدیث گزری ہے، وہ نفلی نماز قیام اللیل میں تھی، اور صحیح اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ اسے قیاس و رائے سے وسیع کر کے فرائض تک نہ لے جایا جائے، بلکہ صرف نوافل تک ہی رہنے دیا جائے، یا یوں کہہ لیں کہ فرائض میں تو ان آیتوں کا جواب نہ دیں، البتہ غیر فرض نمازوں میں دے لیں۔ اور اس بات کے قائلین کا استدلال اس چیز سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض میں ثابت نہیں، صرف غیر فرض نماز میں ثابت ہے، اور اگر فرض میں بھی ثابت ہوتی تو ضرور منقول ہوتی، اور فرض و غیر فرض کا فرق کیے بغیر ہر نماز میں جواب دینے کے قائلین کی تائید ان آثار صحابہ سے ہوتی ہے جن میں مطلق نماز اور نماز جمعہ کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت علی، حضرت عمر اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہم کے آثار ابھی ہم نے ذکر کیے ہیں۔ اور ایک روایت میں سورہ قیامہ کی آخری آیت کے جواب کے علاوہ سورہ مرسلات کی آخری آیت فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ کا جواب آمَنَّا بِاللَّهِ، اور سورہ تین کی آخری آیت أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ کا جواب بَلَا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ منقول ہوا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد و ترمذی میں مختصراً مسند امام احمد و حمیدی، سنن کبری بیہقی، شرح سنہ بغوی اور عمل الیوم واللیلہ ابن سنی میں مفصلاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، من قرأ منکم والتین والزیتون فانتہا الی علیہ اللہ بحکم الحاکمین، تم میں سے جو شخص سورہ تین پڑھے اور اس کی یہ آخری آیت پڑھے فَلْيَقُلْ بَلَا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ تو وہ یہ الفاظ یا یہ جواب دے، وَمَنْ قَرَعَ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَانْتَحَا إِلَىٰ أَلَيْسَ ذَلِقَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى، جو شخص سورہ قیامہ کی آخری آیت علیہ ذالک بقادر علی ان یحیی الموتا پڑھے تو وہ شخص کہے بلا، ومن قرأ والمرسلات اور جو شخص سورہ مرسلات پڑھے اور اس کی آخری آیت فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ پڑھے تو وہ کہے آمنا باللہ۔ اس روایت کی سند کو ضعیف قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس کی سند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرنے والا کوئی عربی ہے جس کا نام و پتہ معلوم نہیں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس سند کے سوا کسی دوسری سند سے مروی بھی نہیں، لہذا یہ سند ضعیف ہوئی اس مجہول عربی کی وجہ سے، اور المجموع شرح المحذب میں امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے فقہاء شافعیہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، جبکہ یہ حدیث اس عربی کے مجہول و نامعلوم ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، اور مصنف عبدالرزاق میں یہ روایت اسماعیل بن امیہ نے تابعی اور صحابی یعنی اس مجہول عربی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں کو سند سے نکال کر خود بلا واسطہ یہ حدیث مرفوعاً بیان کر دی ہے، لہذا یہ روایت موزل ہے اور ضعیف و ناقابل استدلال، اور پھر اس روایت میں ان آیات کے جواب دینے کا بھی حکم نہیں ہے، بلکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل مذکور ہوا ہے۔ غرض سورہ تین اور مرسلات کی آخری آیات کا جواب ثابت نہیں ہے، اور جس طرح سورہ قیامہ و اعلیٰ کی آیتوں کا جواب ثابت ہے، اسی طرح ہی سورہ الرحمن کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا جواب دینا بھی جائز ہے، کیونکہ سنن ترمذی اور مستدرک امام حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پوری سورہ الرحمن پڑھی اور وہ خاموشی سے سنتے رہے،
اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد قرأتها علی الجن لیلۃ الجن، میں نے یہ سورت لیلۃ الجن میں جنوں پر پڑھی، فکانوا احسن مردودا منکم، تو وہ جواب دینے میں تم سے اچھے تھے، کنت کلما اعطیت علی قولہ فبأی آلاء ربکما تکذبان، میں جب بھی یہ آیت فبأی آلاء ربکما تکذبان پڑھتا، قالو تو فرشتے کہتے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب ہم تیری کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے اور تیرے لیے ہی ہر قسم کی تعریفیں ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے منکر قرار دیا ہے، اور اپنی تائید کے لیے امام احمد بن حنبل اور امام بخاری رحمہم اللہ کے اقوال پر استناد کیا ہے، جبکہ یہ حدیث تفسیر طبری، مسند بزار، تاریخ بغداد اور الافراد امام دارقطنی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے، جس کے تمام راوی ثقہ اور روات بخاری و مسلم میں سے ہیں، سوائے ایک راوی یحییٰ بن سلیم طائفی کے ان پر کلام کیا گیا ہے، لیکن بہرحال وہ حسن الحدیث ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما والی اس حدیث کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی حدیث کی شاہد قرار دیتے ہوئے بعض کبار محدثین کرام نے اسے حسن درجہ کی حدیث قرار دیا ہے، جو کہ قابل عمل ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورہ الرحمن پڑھتے وقت یا تلاوت کرتے وقت قرآن پڑھنے والا اور اسے سننے والا اس آیت کے جواب میں یہ الفاظ کہہ سکتا ہے، لیکن ان الفاظ کے دوران نماز کہنے کا اس حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ مطلق تلاوت کے وقت ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ اسے نماز سے الگ عام حالت میں ہی اپنایا جائے، نہ کہ نماز میں۔ اور یہاں بعض ایسے امور کا تذکرہ بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جو بعض لوگوں میں بڑی سختی کے ساتھ مروج ہیں، لیکن دلیل ان کا ساتھ دینے سے قاصر ہے۔ مثلا یہ کہ بعض حضرات امام کے سورہ غاشیہ کی آخری آیت ثم ان علینا حسابہم کی قرآت کے بعد مقتدیوں کے لیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا کہنے کو مسنون قرار دیتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ صحیح ابن خزیمہ، مسند امام احمد اور مستدرک امام حاکم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی بعض صلاتہ، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض نمازوں میں یہ کہتے ہوئے سنا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کرنا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے تلخیص المستدرک میں ان کی موافقت کی ہے، اور اس کی سند میں ایک راوی محمد بن اسحاق ہیں، جو کہ معروف مدلس راوی ہیں، جو اگر تحدیث کی صراحت نہ کریں تو ان کی بیان کردہ وہ روایت ضعیف شمار ہوتی ہے، اور اگر تحدیث کا صیغہ استعمال کر دیں تو پھر ضعف ختم ہو جاتا ہے اور حدیث صحیح یا کم از کم درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے، اور اس حدیث میں انہوں نے تحدیث کی تصریح کی ہے، لہذا یہ کم از کم حسن درجہ کی حدیث ہے جو کہ قابل قبول ہے۔ لیکن اس میں کہ بعض قاری و سامع یہ جواب دیں، اس حدیث میں اس بات کی طرف تو اشارہ تک نہیں پایا جاتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو صرف اتنا بتا رہی ہیں کہ میں نے کسی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنا، اور یہ کلمات ایک دعا ہیں، اور نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائیں کرنا ثابت و معلوم ہے کہ آپ سجدہ میں دعائیں کرتے تھے، اور تشہد کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے بھی دعائیں کیا کرتے تھے، اور اس حدیث میں کسی وقت کی تعین نہیں آئی، لہذا معلوم نہیں کہ ان کلمات کو سورہ غاشیہ کی آیت کا جواب کس بنا پر قرار دے دیا گیا ہے۔ एक दुआ है, दुआ के किसी भी मौका पर की जा सकती है। और सूरह गाशिया की आखिरी आयात इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम में हिसाबो किताब का जिक्र आया है, और इस दुआ में हिसाब आसान करने का मुतालबा है। शायद इसी वजह से इस दुआ को सूरह गाशिया की आखिरी आयत का जवाब बना दिया गया है, लेकिन दलील इसका साथ नहीं देती। इसी तरह यहाँ एक और बात भी काबिल वजाहत है कि बाज हजरात का कहना है जब इमाम जिक्र की गई इन मखसूस आयात की तिलावत करे जिनका जवाब देना भी साबित है तो इमाम और मुक्तदी सभी इनका जवाब दें, और जहरी नमाजों में मुक्तदी भी जहरन जवाब दें, जबकि इन अहादीस से ये नतीजा निकालना कई वजूहात की बिना पर सही नहीं है। उनमें से पहली बात ये कि जो हदीस हज़ैफा रज़ी अल्लाहु अन्हु जिक्र की गई है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तस्बीह तअव्वुल और इल्तिजाओ सवाल की आयात पर ऐसा करने का जिक्र आया है, उसमें आपके ऐसा करने का जिक्र तो है लेकिन मुक्तदियों को तो हुक्म नहीं दिया गया। हाँ, इमाम और मुनफरद दोनों इस पर अमल कर सकते हैं क्योंकि ये मुस्तहब फेल है। दूसरे ये कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से मरवी हदीस जिसमें सूरह आला की पहली आयत के बाद सुबहान रब्बी अल आला कहने का जिक्र आया है, उसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक जिक्र हुआ है, मुक्तदी के भी ऐसा करने की उसमें कोई तसरीह नहीं है। और तीसरे ये कि हजरत मूसा बिन अबू आयशा रहमहुल्ला वाली हदीस में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल नकल हुआ है जो इमाम मुनफरद के लिए तो सही है लेकिन मुक्तदी के लिए सरीह वाज़े नहीं है। और चौथी बात ये कि सूरह अर्रहमान की आयत फाबे ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के जवाब वाली हदीस में भी ये सराहत कतान नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में सूरह अर्रहमान पढ़ी थी, और जिन्होंने भी नमाज में ही उस आयत का जवाब दिया था, बल्कि अगलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बगैर आम हालत में जिन्हों को कुरान सुनाया था। और पांचवी वजह ये कि चार सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम के जो आसार जिक्र किए गए हैं उनमें भी उनका अपना अमल नकल हुआ है, ये बात मनकूल नहीं कि उनके साथ ही मुक्तदियों ने भी जवाब दिया था। और छठी बात ये कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा वाली हदीस जिसमें अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा के अल्फाज वाली दुआ वारिद हुई है, उससे सूरह गाशिया के आखिर में ये दुआ करने की दलील लेना भी बिला वजह का तहक्कुम और सीना जोरी है, वरना वो तो एक आम सी दुआ है जिसका उस आयत सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम का जवाब होने से कोई ताल्लुक नहीं बनता। और सातवीं बात ये कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी हदीस के ज़ौफ़ से क़ता नज़र उसमें भी जवाब देने का हुक्म तिलावत और क़िरात करने वाले को है, सुनने वाले या मुक्तदी को नहीं। और फिर उस हदीस में तो इस बात की सराहत भी नहीं कि ये जवाबात नमाज की हालत में भी दिए जाएं, लिहाजा किसी सरीह व सहीह और मरफू हदीस में मुक्तदी के भी जवाब देने की सराहत न होने की बिना पर मुक्तदियों के लिए ये मुनासिब नहीं है। और तोहफतुल अहवजी शरा जामे तिर्मिजी में अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्ला ने भी यही मौकफ इख्तियार किया है। अलबत्ता इमाम खुद और मुनफरद या अकेला नमाज पढ़ने वाला नमाजी अहादीस से साबित जवाब दे सकता है, बल्कि ये उसके लिए मुस्तहब है। हमने तरकीब व कैफियत नमाज में से तकबीर तहरीमा या तकबीर उला, तआवुज़, तस्मिया, सूरह फातिहा और दूसरी क़िराअत से मुतालका तमाम जरूरी अहकाम व मसाइल आपके सामने रख दिए हैं, और क़िराअत से फारग होने के बाद तकबीर इंतकाल यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू जाएं, और इस तकबीर में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है बल्कि एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकल होते वक्त कही जाने वाली तकबीरात इंतकाल में से किसी के बारे में भी कोई इख्तिलाफ नहीं पाया जाता। اور سنن نسائی مسند امام احمد کے حوالے سے تکبیر تحریمہ کے مسائل کے ضمن میں ہم ایک حدیث ذکر کر چکے ہیں جس میں حضرت واسع بن حبان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کلما وضع و رفع. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے اور اٹھتے اور جب بھی آپ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے تو اللہ اکبر کہتے تھے. جبکہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں مطرف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں سلم علی رضی اللہ عنہ بالبصرہ کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بصرہ میں نماز پڑھی اور پھر فرمایا ذکرنا حاضر رجل صلاۃ کنا نصلیھا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس شخص نے ہمیں وہ نماز یاد دلا دی ہے جو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا انہ کان یکبر کلما رفع و کلما وضع. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے وقت اللہ اکبر کہا کرتے تھے. اور صحیح بخاری و مسلم میں ہی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں انہ کان یصلی بہم فیکبر کلما خفض و رفع کہ وہ نماز پڑھایا کرتے تھے اور ہر اوپر اٹھتے اور نیچے جاتے وقت اللہ اکبر کہا کرتے تھے. فائزہ انصرف جب آپ پیچھے کی طرف مڑے قالا تو فرمایا انی لأشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سب کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے میں زیادہ مشابہ ہوں. اور صحیح بخاری میں ہی حضرت اکرمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں رأیت رجلا عند المقام یکبر فی کل خفض و رفع میں نے مقام ابراہیم کے پاس ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو ہر مرتبہ اللہ اکبر کہتا تھا جب اوپر اٹھتا یا نیچے کی طرف جھکتا. وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ فَأَخْبَرْتُ ابن عباس رضی اللہ عنہ تو میں نے اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بات کی تو انہوں نے فرمایا اَوَلَيْسَ تِلْكَ صَلَاةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لَا أُمَّ لَكَ تیری ماں نہ ہو کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں ہے. اور صحیح بخاری کی ہی ایک دوسری روایت میں ہے صلیت خلف شیخ بمکہ میں نے مکہ مکرمہ میں ایک شیخ کے پیچھے نماز پڑھی فکبر سنتین و عشرین تکبیرہ تو اس نے پوری نماز میں 22 تکبیریں کہیں. فقلت لابن عباس انہ احمق میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ یہ شخص احمق ہے. فقالا تو انہوں نے فرمایا ثقلت کا امک تجھے تیری ماں گم پائے سنت و ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ان سب احادیث کا مجموعی مفاد یہ ہے کہ دوران نماز ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے وقت ہر مرتبہ تکبیر کہی جائے گی اور اٹھتے بیٹھتے اور ہر حرکت و سکون پر تکبیر کہنے کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ نمازی کو نماز کے آغاز سے لے کر آخر وقت تک یہ احساس رہے کہ اللہ تعالی ہر بڑے سے بہت ہی بڑا اور صاحب عظمت و کبریا ہے لہذا اس کی اطاعت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کام میں مشغول رہنا ٹھیک نہیں بلکہ اس کی اطاعت و بندگی میں پورے قلب و قالب کے ساتھ مشغول اور مصروف ہونا چاہیے اور اس کی تعظیم کرتے ہوئے اور اس کی رضا کے حصول کی خاطر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز جیسی عبادت بجا لانی چاہیے. اور ان احادیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت بھی اللہ اکبر ہی کہنا چاہیے لیکن اس وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کی صراحت دوسری احادیث میں موجود ہے
اور وہ اس کے موقع پر ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ. اور اس تسمیع و تحمید یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہنے پر پوری امت کا اجماع ہے. اور تکبیر تحریمہ کے مسائل میں ہم یہ بھی ذکر کر چکے ہیں کہ تکبیر تحریمہ یا تکبیرات انتقال کے وقت اللہ اکبر کے سوا دوسرے کسی تعظیمی کلمہ کا کہنا ہرگز ثابت نہیں ہے، لہذا اس تفصیل کو یہاں اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور رکوع جاتے وقت جب اللہ اکبر کہیں تو ساتھ ہی رفع دین کرنا یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا بھی سنت ہے، جس کے دلائل اور مانعین رفع دین کے دلائل کی تفصیل ہم آگے چل کر بیان کریں گے، جبکہ رفع دین کے سلسلہ میں کافی کچھ تفصیلات ہم تکبیر تحریمہ کے ساتھ کی جانے والی تقریباً متفق علی رفع دین کے ضمن میں بیان کر آئے ہیں. مثلاً یہ کہ رفع دین کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھایا جائے، اور یہ کہ مرد و زن کے مابین رفع دین کے طریقہ میں کوئی فرق ثابت نہیں ہے، بلکہ دونوں کے لیے ہاتھوں کو اٹھانے کی مقدار یکساں ثابت ہے، اور یہ کہ رفع دین کرتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں اور انگوٹھوں سے کانوں کی لووں کو پکڑنا ثابت نہیں ہے، اور یہ کہ رفع دین کرتے وقت دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا چاہیے، اور یہ کہ تکبیر سے متصل پہلے تکبیر کے بالکل ساتھ اور تکبیر کے متصل بعد تینوں طرح سے رفع دین کے بارے میں احادیث ملتی ہیں، اور یہ کہ بوقت رفع دین ہاتھوں کو پھیلا کر رکھا جائے، انگلیاں کھلی ہوں اور مٹھی کی طرح بند نہ ہوں، اور ان سب کے دلائل بھی ذکر کر دیے گئے ہیں. اور ساتھ ہی اس موقع پر ہم نے رفع الیدین کی معقول و معصور اور بعض محل نظر حکمتوں میں سے 12 حکمتیں بھی ذکر کی تھیں، اب یہاں ان کا اعادہ تحصیل حاصل ہے، لہذا یہاں ان سے صرف نظر کر رہے ہیں. بوقت ضرورت تکبیر تحریمہ کے موضوع کی طرف مراجعت کی جا سکتی ہے. اور رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اور قعدہ اولی کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھتے وقت رفع دین کرنا بھی ترتیب و کیفیت نماز کے سلسلہ کا ایک اہم اور اختلافی مسئلہ ہے. اور جس طرح ہاتھ باندھنے کی جگہ قرات سورہ فاتحہ خلف الامام اور آمین بالجہر جیسے اختلافی مسائل میں آپ نے ہماری طویل نفسی کو گوارا کیا ہے، اسی طرح ہی اس مسئلہ میں بھی ہم آپ کا کچھ وقت لیں گے، تاکہ اس سلسلہ میں دو بڑے مذاہب کے دلائل اور ان کی متعلقہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جا سکیں، اور پھر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا. امام شافعی، امام احمد بن حنبل، عبداللہ بن مبارک اور اسحاق بن راہوی رحمہم اللہ اور صحابہ و تابعین اور بعد والے لوگوں میں سے جمہور اہل علم کا یہی مسلک ہے کہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد بھی رفع دین کرنا مستحب ہے، اور ایک روایت میں امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک منقول ہوا ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ایک قول میں دو رکعتوں کے بعد جب تشہد پڑھ کر اٹھیں تب بھی رفع دین کر کے ہاتھ باندھیں وہاں بھی ان کے نزدیک مستحب ہے، اور اس کا پتہ بھی صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث سے اور ابو داؤد و ترمذی میں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے چلتا ہے، جن کی اسانید بھی صحیح ہیں، اور ان کی تفصیلات اس کے موقع پر آئیں گی انشاءاللہ. اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ علامہ ابن عبدالبر کے بقول لم یروی احد عن مالک ترک رفع فیہما الا ابن القاسم، امام مالک رحمہ اللہ سے ابن القاسم کے سوا کسی نے بھی رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع دین ترک کرنے کی روایت بیان نہیں کی، والذی ناخذ به الرفع علی حدیث ابن عمر، اور جس چیز کو ہم اختیار کر رہے ہیں وہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بنا پر رفع دین ہے۔ وَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ وَحْبٌ وَغَيْرُهُ عَنْ مَالِكَ، اور یہی حدیث ہے جسے وحب وغیرہ نے امام مالک رحمہ اللہ سے بیان کیا ہے۔ وَلَمْ يُحْكِ الترمذیُ عَنْ مَالِكَ غَيْرَهُ، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے امام مالک سے اس کے سوا کچھ روایت بیان ہی نہیں کی۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ امام خطابی رحمہ اللہ نے معالم السنن میں اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے المفہم میں لکھا ہے کہ رکوع سے قبل اور رکوع کے بعد رفع دین کرنا ہی امام مالک رحمہ اللہ کا آخری اور صحیح تر قول ہے، اور دوسرے لوگ ان مقامات والی رفع دین کو منسوخ مانتے ہیں۔
ایسے ہی صحابہ کرام کی کثرت بلکہ اجماع ہے کہ وہ رفع دین کی سنیت کو مانتے تھے اور اس پر عمل پیرا تھے۔ تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ میں سے بھی اکثریت قائل و فائل ہے، لہذا مسئلہ بالکل واضح ہے کہ رفع دین کے سلسلہ میں اس کی سنیت کے قائلین کا پلہ ہی بھاری ہے۔ نقل دلائل کے معاملہ میں ہم نے اپنی سی کوشش کر لی ہے، اور اب عمل یا ترک آپ کے اختیار میں ہے۔ واللہ الموفق والہادی الی سواء السبیل، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔